بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جی
بسم الله الرحمن الرحيم. فجاء رجل من اهل الباديه فقال اتانا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك. قال صدق. فقال من خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الارض والجبال؟ قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله ارسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك ان علينا خمس صلوات وزكاة في اموالنا؟ قال صدق. قال بالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا ازيد عليهم شيئا ولا انقصه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق لا يدخلن الجنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. جب سوال کرنے کی ممانعت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سہم گئے اور زیادہ سوالات کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا، لیکن علم کی حرص اس زمانے میں ان کو ایسی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہات کا رہنے والا عقل مند آدمی آوے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرے اور سوال کے جواب ہم سنیں، یہ ان کی چاہت رہتی تھی. اسی زمانے میں جنگل اور دیہات کے رہنے والوں میں سے ایک شخص آئے. فقال، اس آنے والے شخص نے کہا، اتانا رسولک، اے نبی جی، آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے تھے. رسول کا معنی قاصد، کہ آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے تھے. انہوں نے یہ خبر دی کہ آپ یوں کہتے ہیں، تزعمو کے معنی تقولو کے کرو یہاں، کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے، آپ کا کہنا یہ ہے، ان اللہ عز و جل ارسلک، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، میرے قاصد نے جو بات آپ کو کہی صحیح بات کہی کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. فقال، اس گاؤں کے رہنے والے آدمی نے آ کر کہا، کس نے آسمان پیدا کیے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل، اللہ نے آسمان پیدا کیا. قال، اس گاؤں کے رہنے والے نے پوچھا، کس نے زمین اور پہاڑ پیدا کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل، اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. قال، وہ گاؤں والے ساتھی کہتے ہیں، کس نے زمین اور پہاڑ کے اندر فائدے کی چیزیں رکھی؟ منافع کا مطلب جس میں انسانوں کے منافع فوائد متعلق ہوں، مثلا زمین میں کھیتی، سبزہ، زمین میں جانور، زمین میں معدنیات، یہ سب انسان کے منافع کی چیزیں ہیں. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں فائدے کی چیزیں رکھی. قال وہ دیہاتی آدمی کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا اور جس نے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ کو قائم کیا اور زمین کے اندر فائدے کی چیزیں رکھی، اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا کیا؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. قال وہ دیہاتی کہنے لگے، زعم رسولک ان علینا، آپ کے قاصد نے یوں بھی کہا تھا کہ ہمارے ذمے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قاصد نے صحیح بتلایا. قال دیہاتی کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، کیا اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی اللہ نے مجھے ان سب کاموں کا حکم دیا، پانچ نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی. قال دیہاتی کہہ رہے ہیں، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا تھا کہ سال کے اندر رمضان بھر کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ، میرے قاصد نے صحیح سچا کہا آپ کو. قال دیہاتی کہتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، کیا اللہ نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے کہ روزے بھی رکھنے کے؟ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. قال دیہاتی کہتے ہیں، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ذمے کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے، جو بھی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قاصد نے بالکل صحیح سچا کہا حج بھی کرنے کے، جس کے پاس گنجائش ہے. قال دیہاتی کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس حکم دیا، یعنی حج کرنے کا حکم دیا ہے کیا اللہ نے؟ قال نعم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اللہ نے حج کرنے کا بھی حکم دیا. قال قاصد کہتے ہیں، یعنی دمام ابن ثعلبہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دین لے کر کے بھیجا، میں ان باتوں کے اوپر کوئی چیز زیادہ بھی نہیں کروں گا اور کسی میں کمی بھی نہیں کروں گا. یہ اس کی طرف سے مبالغے سے بھرا ہوا جملہ ہے. بادشاہ رائے کرام نے اس جملے کی توجیہ کی کہ دمام ابن ثعلبہ نے مبالغتاً کہا کہ جتنا آپ نے کہا نا بس اس میں اب کمی نہیں ہوگی، زیادتی بھی نہیں ہوگی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صدقہ، اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے. کون سی بات میں سچا؟ کہ جتنے احکام میں نے بتلائے اس پر کامل عمل کرے گا یا اپنی قوم کو پورے پورا پہنچا دے گا، کوئی کمی اپنی طرف سے نہیں کرے گا، اپنی قوم کو پورے پورا پہنچا دے گا. لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ, تو ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو اوپر ہے اَنَّ عَلَيْنَا حَجُّ الْبَيْتِ, اور یہاں پر ہے لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ, کہ یہ جتنی باتیں میں نے بتلائی وہ اگر بلا کم و کاش عمل کرے گا تو ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور پیچھے اس کی توجیحات گزری, اس میں ایک یہ بھی ملا لو کہ جتنے احکام اس کو بتلائے گئے ان احکام کے اوپر عمل کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ اس کو جنت عطا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی قلبی کیفیت کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی, کہ اس کا دل کا جذبہ تھا عمل کرنے کا, کہ نبی جی نے جو بات فرمائی عمل کر کے رہوں گا, اس پر اس کو جنت کی بشارت سنائی گئی. اور اس حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ جو زائد بات حضور بتلائیں گے اس پر وہ عمل نہیں کرے گا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ حضرت امام والی روایت الگ الگ عنوان سے لا رہے ہیں, اور یہاں اس مقصد کے لیے لائے کہ حضرت امام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات عرض کی اور حضور نے اس کی تصدیق فرمائی, تو یہ قراءت المتعلم علی المعلم ہو گیا, اور یہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ثابت عمل ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے امام نے یہ روایت ذکر کی. جی یہ جو ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں, باب ما یذکر فی المناولۃ, مناولے کے بارے میں یہ باب ہے. نمبر دو, وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان, اہل علم دوسرے شہر کے اہل علم کو خط لکھتے اور خط کے ذریعے سے احادیث پہنچاوے, تو اس کا کیا حکم ہے, اس کو بتلانے کے لیے یہ عنوان قائم کیا ہے. سب سے پہلے یہ سمجھو کہ مناولہ کس کو کہتے ہیں. یہ میم سے مناولہ ہے. مناولے کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو دینا, ایک دوسرے کو دینا, یہ لغوی ترجمہ ہے. اور بعض مرتبہ باب مفالہ کی جو خاصیت ہے اشتراک, وہ باب کے اندر پائی نہیں جاتی ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ہے تو باب مفعلہ لیکن خاصیت اشتراک یہاں پر نہیں ہے, یعنی آپس میں ایک دوسرے کو دینے کا مفہوم یہاں ترجمۃ الباب میں نہیں کیا جائے گا. لغوی معنی میں تو ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دینا, لیکن یہاں ترجمۃ الباب کے اندر یک طرفہ دینے کے معنی میں, دونوں طرف سے دینے کے معنی میں نہیں ہے. اصطلاح کے اندر مناولہ کہتے ہیں. کوئی محدث، کوئی شیخ اپنی روایات اور احادیث کا مجموعہ کسی متعلم کو دے دے رہے، اس کو کہا جاتا ہے مناولہ. اب اس کی دو شکل ہے، کسی محدث نے خود اپنے قلم سے احادیث لکھ رکھی ہو اور وہ اپنا لکھا ہوا مجمع اپنے کسی شاگرد کو حوالے کر لیجئے. نمبر دو، محدث نے خود تو وہ حدیثیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن ان کی بیان کی ہوئی احادیث دوسروں نے کاپی کی شکل میں لکھی تھی اور پرانے زمانے میں پریس نہیں تھے، تو وہ نقل در نقل چلاتے تھے. تو محدث نے اپنے حلقے کے اندر احادیث بیان کی، کلامیزان دوسروں نے وہ احادیث نوٹ کر لی، پھر وہ ساتھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نقل در نقل دیتے چلے جا رہے ہیں. وہی نقل محدث دے رہا ہے کسی متعلم کو کہ لو بھائی یہ میری حدیث کا مجموعہ ہے، اس کا نام حضرات محدثین کی اصطلاح میں مناولہ رکھا جائے گا. سمجھ میں آ گئی تعریف مناولہ کی؟ کہیں لوناولہ سے اشتباہ نہ ہو جائے، مناولہ ہے یہ میم کے ساتھ. اب یہ مناولہ کی دو قسم ہیں. نمبر ایک، المناولۃ مقرون بالاجازت. نمبر دو، مقرون بغیر مقرون بالاجازت، یعنی محدث نے اپنی حدیث کا مجموعہ جب طالب علم کو دیا تب یوں کہا بیٹا یہ مجموعہ لے جاؤ، میری طرف سے حدیثوں کی روایت کرو، اس کو کہتے ہیں مناولہ مقرون بالاجازت. دوسری صورت کیا ہوگی، حدیث شریف کا مجموعہ کسی کو دیا، لو یہ میری حدیث کا مجموعہ ہے، ایسا نہیں کہا میری طرف سے حدیث روایت کرو، ایسا جملہ نہیں کہا، صرف مجموعہ حوالے کر دیا، لو یہ میری احادیث کا مجموعہ. یہ ہے مناولۃ بدون مقرون الاجازت، کہ جس کے اندر اجازت ملی ہوئی نہیں تھی. یہ دو قسم ہے مناولہ کی، آپ ذہن کے اندر رکھتے ہیں. اب یہ جو مناولہ کی پہلی قسم ہے کہ جس کے اندر محدث نے اپنی احادیث کا مجموعہ کسی کو حوالے کیا اور اس کو اجازت بھی دی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ حضرات محدثین کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام مالک، امام زہری، امام یحییٰ ابن سعید الانصاری، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ سیما کے درجے میں ہے، یہ حکمن سیما کے درجے میں ہے، لہذا وہ متعلم سب کو کہہ سکتا ہے حدثنی حدثنا سمعتو، حالانکہ اس نے سنی نہیں، اس نے تو وہ صحیفے میں پڑھی، نقل میں پڑھی، لیکن اب وہ لوگوں کو کہہ سکتا ہے ہمیں ہمارے شیخ نے یہ حدیث سنائی بیان کی, بول سکتا ہے. سماع کے درجے میں اس کو مانا گیا ہے. اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کا درجہ سماع کا نہیں ہے بلکہ سماع سے کم درجہ ہے اس کا, لہذا آئندہ جب وہ کسی کو حدیث سنائے گا تو صاف صاف لفظوں کے اندر کہے گا کہ یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے استاد نے مجھے اپنا مجموعہ تحریری شکل میں دیا تھا اور انہوں نے اس کی روایت کی مجھے اجازت دی تھی. یوں صاف کہہ کر دے گا, ایسا نہیں کہے گا سمعت حدثنا, ایسا نہیں کہے گا کیونکہ من وجہ وہ جھوٹ ہو جائے گا, اس لیے کہ استاد نے اس کو بیان نہیں کیا تھا, سنایا نہیں تھا, اس لیے من وجہ اس میں کذب ہو جائے گا. اس لیے وہ یوں کہے گا کہ مجھے میرے استاد نے اپنی احادیث کا مجموعہ عنایت فرمایا تھا اور اس کو نقل کرنے کی مجھے اجازت دی تھی, اسی لیے میں آپ لوگوں کو نقل کر کے سنا رہا ہوں. ایسا صراحتاً کہنا پڑے گا کہ دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ ذرا کم درجے کے اندر ہے. دوسری قسم لے رہا ہوں, دوسری قسم یہ تھی کہ جس کے اندر مناولہ میں اجازت ملی ہوئی نہیں تھی, محدث نے اپنا حدیث کا مجموعہ خود اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا یا کسی اور کا لکھا ہوا شاگردوں کو دے دیا لیکن اجازت نہیں دی, اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم یہ ہوگا کہ صحیح اور راجح قول کے مطابق اس میں سے روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے, یعنی اس صحیفے کی بنیاد پر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھی حدثنا فلان سمعت عن فلان, ایسا نہیں کہہ سکتا, جائز ہی نہیں. بہت بہت تو وہ مجلس قائم کر کے مجموعہ لے کے بیٹھ جا رہے ہیں کہ بھائی یہ مجموعہ مجھے فلاں شیخ نے دیا تھا, اس میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہے, سنو عمل کرو, اس طرح کہہ سکتا ہے. باقی اس کے اوپر حدثنا سمعت اس طرح کی باتیں وہ بولنا جائز ہی نہیں. تو جس مناولہ کے اندر اجازت ملی ہوئی نہ ہوئے اس مناولے کے اندر اس کو بطور روایت کے ذکر کرنا جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس میں صرف مجموعہ پڑھا ہے, اس کو اجازت دی گئی نہیں. اس کے بعد دوسری شکل ہے کتاب اہل العلم بالعلم للبلدان. پرانے زمانے کے اندر اسفار بہت مشکل تھے, آج کی طرح آسان نہیں تھے, بہت مشکل اسفار. اب لوگ اتنے مشکل اسفار ہونے کے باوجود علم کے لیے سفر کرتے تھے, لیکن خط و کتابت کے ذریعے سے بھی علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ حضرات محدثین کیا رہا ہے خط کے ذریعے. اسی لیے آپ نے ہدایہ میں ایک مستقل بات پڑھا, کتاب القاضی للقاضی, ایک قاضی صاحب دوسرے قاضی صاحب کو تحریر لکھ کر کے بھیج دے, ایک مستقل شعبہ ہے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک جگہ سے محدث حدیث لکھ کر کے دوسری جگہ بھیج دے رہے ہیں، یا کسی نے سوال لکھا کسی جگہ محدث کو، سنا آپ کے پاس اتحیات کے متعلق ایک حدیث ہے وہ آپ مجھے لکھ کر کے بھیج دیجیے، سوال بھی خط میں گیا جواب بھی خط میں گیا، اس کو کہا جائے گا کتاب اہل العلم بالعلم، اور گلدان یہ ضروری قید نہیں ہے، گاؤں کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک گاؤں کے محدث نے شہر کے محدث کو، شہر کے محدث نے گاؤڑے کے محدث کو، یا گاؤں کے محدث نے گاؤں کے محدث کو، شہر کے محدث نے شہر کے محدث کو خط لکھ کر کے حدیث بھیجی، اس پر بھی یہی لفظ بولا جائے گا کتاب و اہل العلم بالعلم لل بلدان. اب اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کے اوپر تحریری حدیث آئی ہے تو یہ تحریری حدیث کو آپ حدثنا سمیت کہہ کر روایت کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ اس کی بھی دو صورت ہے. نمبر ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو حدیث شریف لکھ کر کے بھیجی اور ساتھ میں اجازت بھی بھیجی کہ میری طرف سے آپ کو اس حدیث شریف کی میں اجازت دیتا ہوں، تو اس سلسلے کے اندر راجح بات یہ ہے کہ جس کو خط لکھ کر کے حدیث بھیجی گئی اجازت بھی بھیجی گئی تو وہ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے. کیسے بیان کرے گا؟ کتب الیہ فلان حدثنا بکذا، فلاں محدث نے مجھے لکھ کر کے بھیجا تھا اور وہ مجھے اس طرح حدیث بیان فرما رہے ہیں، یہ جائز ہے. اس طرح کہہ سکتے ہیں. اور اگر اجازت نہیں دی ہے صرف حدیث شریف لکھ کر کے بھیجی تو دو رائے بنتی ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر تحریر لکھ کر کے بھیجی ہے اسی کو کافی سمجھا جائے گا، تحریر میں حدیث بھیجنا یہی اجازت کی دلیل سمجھا جائے گا، اور جس کو خط پہنچا وہ حدیث کو بیان کر سکتا ہے کہ مجھے بلانے میں یہ حدیث کی اجازت دی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب اجازت نہیں دی ہے تو اس کو نقل نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے، بطور حد ثنا نقل نہیں کر سکتے، بس جس طریقے سے واعظ میں بیان میں نصیحت میں حدیثیں سنائی جاتی ہے اس طرح سنا سکتا ہے کہ فلاں محدث نے مجھے یہ خط میں حدیث بھیجی تھی، دیکھیے سنیے کتنی اہم حدیث ہے، آپ جو ہے اس کو سنیے اور عمل کیجیے، اس طرح کہہ سکتا ہے. اور ایک جماعت یہ کہتی کہ نہیں، اس کو بطور حدیث کے نقل کر سکتا ہے، کیونکہ لکھ کر کے بھیجنا یہی دلیل اجازت ہے. تو یہ چار قسمیں ہو گئی: مناورہ مقرون بالاجازہ، مناولہ بدون مقرون الاجازہ، کتابت اہل العلم الی العلم بالاجازہ، کتابت اہل العلم الی العلم بدون الاجازہ. یہ چار صورتیں ہیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنا موقف بتلانا، کہ اپنا موقف بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک مناولہ اور مکاتبہ میں حدثنا اور اخبرنا کہہ کر کے روایت نقل کرنا اور بیان کرنا جائز ہے. امام کے نزدیک چار صورت کے اندر حدثنا اور اخبرنا کہہ کر کے روایت کرنا جائز ہے. تو اس مسئلے میں اپنا موقف اور مسلک کو اس ترجمۃ الباب کے ذریعے امام نے ظاہر فرمایا. اس کے بعد ایک نازک بات سمجھو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے تراجم کے بارے میں ایک بڑی اہم اچھی بات فرماتے ہیں جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. حضرت شیخ الہند کا فرمان یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سی جگہوں پر ترجمۃ الباب قائم فرماتے ہیں، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے اپنے شرائط پر کوئی حدیث ان کو ملتی نہیں ہے. عنوان تو قائم کر ڈالا، اب عنوان کے لیے اپنے شرائط کے مطابق روایت ان کو ملی نہیں، اب کیا کریں؟ تو کہا وہ ترجمۃ الباب تھوڑا اور بڑھاتے ہیں اور لمبا کرتے ہیں، اور جو ترجمۃ الباب میں اضافہ کیا لمبا کیا اس کی دلیل امام کے پاس حدیث میں سے ہوتی ہے. ترجمۃ الباب جو بڑھا دیا لمبا کر دیا اس کی دلیل امام کے پاس اپنے شرط کے مطابق حدیث میں سے ہوتی ہے. تو امام کیا کرتے ہیں، اصل ترجمۃ الباب کا اثبات اپنے شرط کی روایت سے نہیں ہوا تو ترجمۃ الباب میں اضافہ کر دیا، اور وہ جو اضافہ کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے اپنے شرائط پر ان کے پاس حدیث موجود ہے. تو جزء ثانی کو اپنے شرائط کی حدیث سے ثابت کر کر اس کے ضمن میں جزء اول کو ثابت کریں گے. اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی ترجمۃ الباب میں کرتے ہیں. سمجھ میں آیا طرز امام کا یہ؟ اور یہ اس کی مثال ہے یہ ترجمۃ الباب. یہ جو مناولہ آپ لائے، مناولے کی اس بات پر امام کے پاس کوئی روایت نہیں ہے. مایوس کرو پھر مناولتی، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں، اب کیسے ثابت کرے مناولے کو؟ تو انہوں نے اب اضافہ کیا وہ کتاب اہل العلم بالعلم الى البلدانی، ایک جگہ کے علم والوں نے دوسری جگہ کے علم والوں کو تحریر لکھ کر کے حدیث بھیجی. یہ جو اضافہ کیا جزء ثانی، اس کے متعلق ان کے پاس احادیث ہے. تو یہ جزء ثانی کو ثابت کریں گے اور ضمناً جزء اول کو ثابت کریں گے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت شریفہ. امام یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب مکاتبت جائز ہے تو مناولہ بدرج اولا جائز ہے. مکاتبت کو، خط کتابت کو حدیث شریف سے ثابت کرنا، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ مکاتبت فی الاحادیث جب جائز ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خط میں حدیث لکھ کر بھیجی جائے تو مناولہ تو بدرج اولا جائز ہے. کیوں بھائی مناولہ بدرج اولا جائز؟ اس لیے کہ مکاتبت میں تو شیخ محدث سامنے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ یہاں ہیں اور وہ وہاں ہیں، پھر بھی مکاتبت کے ذریعے سے حدیث نقل کرنا جائز ہے. تو مناولے میں تو کم سے کم سامنے تو ہوتا ہے، آمنے سامنے تو ہوتا ہے، بھلے اجازت دیوے کہ نہ دیوے لیکن آمنے سامنے تو ہوتا ہے. دیکھیے کتنا زوردار امام نے استدلال کیا کہ مکاتبت بالاحادیث جب جائز ہے کہ کسی نے خط لکھ کر کے حدیث بھیجی، تحریر بھیجی، اجازت بھیجی، اور وہ حدثنا کہہ کر نقل کر رہا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو منا اولا تو بدرج اولا ثابت ہونا چاہیے. کیوں منا اولا بدرج اولا؟ کہ مبل مشافہ وہاں اس نے صحیفہ لیا اپنے استاد سے، اور مکاتبت کے اندر تو آمنے سامنے موجود بھی ہوتا نہیں ہے. تو جہاں آمنے سامنے استاد اور شاگرد موجود نہیں ہے وہاں جائز ہے، تو جہاں آمنے سامنے موجود ہے وہاں بدرج اولا جائز ہے. اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اہم بات سمجھو کہ مناولہ کی مثال حدیث میں ہے کہیں پر، چاہے امام کے پاس نہیں ہے لیکن کہیں ہے حدیث میں مثال. جواب صحابہ کے یہاں ہے اس کی مثال، گرچہ امام بخاری اور مسلم کے شرائط پر نہیں ہے لیکن ہے مثال، اور وہ مثال آپ نے متعدد مرتبہ پڑھی ہے. اب آپ اس کو آج مناولہ کے عنوان سے پڑھ لیجئے. کئی جگہ حدیث کی سند میں مشکات شریف میں آپ نے پڑھا ان عمر بن شعیب ان ابیہی ان جدیہی، یہ سند پڑھی ہے. اس کی پوری تحقیق مبادیات حدیث میں لکھی ہوئی ہے، وہاں ایک نظر آپ ملاحظہ فرما لیں. جب اس کو مرتب کیا تھا تو پوری ترتیب سے وہاں اس کی پوری تحقیق لکھ دی ہے. مبادیات حدیث جو کتاب ہے لکھی ہے نا، اس میں موجود ہے. یہاں مختصر سمجھنا، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، انہوں نے حدیث کو جمع کر رکھا تھا لکھ کر کے، اور اس مجموعے کا نام تھا صحیفہ صادقہ. یہ انہوں نے اپنے لیے لکھی تھی یہ حدیثیں، تو مجھے کام آ رہا ہے صحیفہ صادقہ. اس نام کا ایک مجموعہ انہوں نے اپنے لیے لکھ کر کے رکھا تھا. ان کا انتقال ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ شعیب صاحب جو ہیں نا، ان ابیہی ان جدیہی والے، یہ ان کے پوتے ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کے پوتے ہوتے ہیں شعیب. تو دادا کے انتقال کے بعد وہ صحیفہ پوتے صاحب کے ہاتھ میں آیا، تو پوتے صاحب نے اندر دیکھ کر کے حدیث بیان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو حدیث نقل کرنا شروع کر دیا. اب یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ اپنے ہاتھ سے پوتے کو حوالے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. دو شکل ہے نا، کہ صحابی نے دیکھا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو پوتے کو حوالے کیا، لو بیٹے اس کو امت کو پہنچانا، اور دوسری شکل کیا کہ صحابی نے دیا نہیں، دادا گزر گئے، اب دادا کا سامان چیک کیا تو یہ بھی نکلا ہے، ارے حدیث ہے اس میں دو. تو انہوں نے لوگوں کو نقل کرنا شروع کر دیا. اب یہاں دونوں احتمال ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے پوتے شعیب صاحب کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا. اسی لیے شیخین کہتے ہیں کہ ہم تو اس سند سے روایت نہیں لیں گے، اسی لیے کہ احتمالی چیز ہے کہ بھائی دادا جان نے پوتے جان کو باقاعدہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، اسی لیے امام بخاری اور مسلم نے اس سند سے روایت نہیں دی. دوسرے ائمہ کرام کہتے کہ نہیں اپنے تو چلے، کہ بھائی دادا ہی ہیں انہوں نے حدیثیں لکھی تھی نا اور پوتا نقل کر رہا ہے نا، کیا واندھا ہے لوگ نقل کر. اسی لیے دوسرے ائمہ کرام نے اس سند سے حدیثیں لی. یہ ہے مناولے کی ایک مثال ذخیرۂ حدیث کے اندر، کہ اس میں کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیفہ تھا صحیفہ صادقہ، اس میں سے پوتے نے حدیث نقل کرنا شروع کر دی.
امکان ہے کہ صحابی نے ہاتھ میں دیا ہو، امکان ہے کہ صحابی نے ہاتھ میں دیا دونوں ممکن. بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنا مسلک تو واضح فرما دیا کہ میرے نزدیک سب جائز ہے چاروں شکل کے اندر. حدثنا اخبرنا کہہ کر کے تم روایت نقل کر سکتے ہو. جی.
وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ فتح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ المصاحبہ وبعث بها الى الافاق.
بس یہ پہلی دلیل دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب القاضی کتاب اہل العلم الى العلم پر اتنا زبردست استدلال کر رہے ہیں. دیکھیے ذہانت کو داد دیجئے امام بخاری کے کیا فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے نسخے لکھوائے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کو بھیج دیا. یہاں تعلیقاً ہے اور کتاب فضائل القرآن میں موصولاً یہ روایت ہے. امام بخاری وہاں اس کو موصولاً لائے. اب اس استدلال کا حاصل سمجھو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہوا وہ پوری تفصیلات تو فضائل قرآن میں. یہاں یہ سمجھ لو کہ آرمینیا کی جب جنگ ہوئی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں سے واپسی ہوئی مدینہ المنورہ، تو انہوں نے حالات بتلائے حضرت عثمان نے آرمینیا کی جنگ میں، چونکہ اس محاذ پر بڑی مقدار میں عجمی تابعین جنگ میں شامل ہوئے اور حفاظ قرآن جو صحابہ میں تھے وہ اٹھنے لگے، انتقال کرنے لگے، دنیا سے جانے لگے. تو ان کو فکر ہوا حضرت حذیفہ کو کہ بھائی قرآن مجید کا کیا ہوگا. اسی لیے حضرت حذیفہ نے بہت درخواست کی کہ آپ اس کی کچھ فکر کیجئے، کچھ توجہ کیجئے اور قرآن مجید کے نسخے عام ہو جائے اس پر آپ توجہ مبذول فرمائیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر تحریری شکل میں قرآن جمع تو ہو گیا تھا لیکن ایک جگہ محفوظ تھا، اس کی اشاعت نہیں کی جاتی تھی. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انشیرہ ہو گیا، بھائی بات تو بڑی عام ہے، قرآن کے نسخے تیار کر کے اشاعت ہونی چاہیے. اچھا دوسری بات کیا ہوئی کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مصاحف کے نسخے بنائے تھے شروع زمانے میں. کسی نے بنایا تھا نزول کی ترتیب کے اعتبار سے، پورا قرآن ہی مصحف تیار کیا تھا ترتیب نزولی کے اعتبار سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب تدوین الگ ہے. ہمارے سامنے جو اس وقت مدون مصحف ہے اس کی ترتیب الگ ہے اور ترتیب نزولی الگ ہے. اگر ترتیب نزولی ہوئے تو شروع میں یہ قرآن کی پانچ آیتیں آنی چاہیے، لیکن وہ تو آخر میں جا کے آتی ہے. آپ کو تحصیل القرآن کے اندر ہر سورت کے شروع میں ملے گا کہ یہ سورت نزول کے اعتبار سے اس نمبر پر نازل ہوئی. ہر سورت کے شروع میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا. تو وہاں ترتیب نزولی کو نقل کر دیا گیا. تو بعض حضرات کے پاس مصحف تھے کیسے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے. نمبر دو، بعض کے پاس لوہے محفوظ والی ترتیب سے مصاحف تھے، لوہے محفوظ والی ترتیب سے مصاحف موجود تھے. نمبر تین، بعض صحابہ اور تابعین نے حواشی کے اوپر تفسیری جملے بھی لکھ رکھے کہ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ بھی بعضوں نے لکھ رکھا تھا. یا کسی صحابی نے تفسیر کی وہ بھی بڑا رکھا تھا بعض صحابہ کرام نے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مصائف کے نسخوں کے اوپر تفسیری جملے لکھنا صحابہ سے ثابت ہوتے ہیں کہ بھائی آپ مذہب کے نسخے کے اوپر نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت میں یہ قول ہے, یہ روایت ہے, یہ فلاں صحابی کا یہ قول ہے, فلاں صحابی کا قول ہے, یہ نقل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے. تو بعض صحابہ کے پاس ایسے نسخے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کی اجماع سے قرآن مجید کو قراءت والی یعنی جس ترتیب سے حفظ کیا گیا اور جو ترتیب جبرائیل امین نے بتلائی تھی اس ترتیب کے مطابق قرآن کے نسخے تیار کرائے, اجماع صحابہ سے تیار کرائے. اب کتنے نسخے تیار کرائے؟ تین روایتیں. پہلی روایت ہے چار نسخے بنوائے, دوسری روایت ہے پانچ نسخے بنوائے, تیسری روایت ہے سات نسخے بنوائے. باقاعدہ انہوں نے نسخے تیار کرا. اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے بلادی اسلامیہ تھے وہاں ایک ایک نسخہ بھیج دیا کہ اب جس کو بھی لکھنا ہو اس کو دیکھ کر لکھے, نقل کرے, اس میں کوئی اب آگے پیچھے گڑبڑی نہیں کرے گا. اور باقی جس کے پاس بھی نسخے قرآن کے تھے سب کے لیے حکم جاری کیا کہ جمع کرا, اور جمع کرانے کے بعد ان نسخوں کو ایک قول کے مطابق دفن کر دیا گیا, یعنی کہ ختم کر دیا گیا یا جلا دیا گیا, دونوں قول ہیں. کہ بقیہ تمام کے پاس جو نسخے تھے ان کو حضرت عثمان نے ختم کرا دیا, یا تو جلا کر کے یا ایک پھاڑ کر یعنی دفن کر کے ختم کر دیا. اب یہ نسخے سات جگہوں پر چلے گئے, ایک اپنے لیے رکھا حضرت عثمان نے, ایک حضرت مکہ بھیجا اور مصر بھیجا, کوفہ, بصرہ, مختلف جگہوں پر بھیجا. اور اس کے وہ نسخے اس وقت دنیا میں الحمدللہ موجود ہیں, تمام نہیں ہیں, لیکن جو نسخہ حضرت عثمان نے اپنی ذات کے لیے رکھا تھا وہ بھی نسخہ موجود ہے. اور ایک مصر والا نسخہ وہ بھی موجود ہے دنیا کے اندر. اور وہ نسخے کی مزید تفصیلات دیکھی ہوئی دنیا کی پہلی جلد میں آپ پوری تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں, وہاں لکھ دی ہے. اور وہ تاشکن کے اندر موجود ہے حضرت عثمان والا اپنا نسخہ. تو تاشکن کیسے پہنچ گیا وہ آپ کتاب میں پڑھو گے تو پتہ چلے گا. اور اس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاکیزہ خون بھی لگا ہوا ہے. اور جب بغاوت کے زمانے میں آپ تلاوت فرما رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اسی وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان باغیوں کو کافی ہو جائیں گے. یہ عجیب جو ہے اس نے تقدیر کی اور آپ کا خون مبارک اس نسخے کے اوپر لگا اور پھر آپ شہید ہوئے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسخے تیار کرائے اور بلاد اسلامیہ کے اندر بھیج دیے. امام بخاری کیا استدلال کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر مکاتبت جائز ہے تو حدیث میں تو بدر اولا جائز ہے, کہ حضرت عثمان نے نسخے لکھوا کر بھیج دیے تو یہ جائز ہے, تو حدیث شریف میں تو بدرج اولا جائز ہے. اس طرح امام نے استدلال کیا ہے. اور اسی کو کہا جاتا ہے مصحف الامام, یاد رکھنا حضرت عثمان والے نسخے کو آپ نے رسم کے اندر اصول پڑھا ہے. شادیہ میں رسم کا بھی ایک رسالہ ہے مستقل الگ سے. تو اس میں بنیادی اصول ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قرآن مجید کی کتابت کرے گا تو اس کو مصحف الامام یعنی حضرت عثمان والے قرآن کے نسخے کی اتباع کرنا لازم ہوگا. کہ جس طرح حضرت عثمان والے نسخے میں صحابہ کے اجماع سے کتابت ہوئی ہے اس کتابت کی اتباع کرنا قیامت تک لازم ہے. اضافے صرف اعراب کے اور نقطوں کے ہوئے ہیں, باقی جو ہے اس کے اندر کتابت کی ترتیب کے اندر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب تو بعد میں حکومتوں نے ترکیہ سے, مصر وغیرہ سے حضرت عثمان کے جو نسخے ہیں اس کو ہو بہو چھاپ بھی دیا ہے, بعین ہی چھپا ہوا ہے, یعنی وہی پرانے انداز کا کاغذ اور وہی خون کے قطرے بھی اور وہی ہو بہو. آپ کو دیکھے تو یہی لگے گا کہ اصلی مذہب ہے عثمانی, ہو بہو چھاپ دیا ہے اور بہت مہنگے اس کے نسخے بکتے ہیں, تقریباً $50,000 اس کی قیمت ہے ایک نسخے کی. میں نے میاں فارم کے اندر وہ دیکھا تھا, ان لوگوں نے جب چھپا تو پہلے منگوایا تھا شروع ہی کے اندر, وہاں موجود ہے, دیکھ لینا آپ جاوید. اور اصلی نسخے جو ہے یہاں ایک مصر میں ہے اور ایک جو ہے تاشکن کے اندر ہے اور استنبول کی توپ کاپی میوزیم کے اندر ہے, اصل مصحف عثمان. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح استدلال کیا کہ جب قرآن مجید کے اندر یہ جائز ہے تو حدیث شریف کے اندر تو بدرج اولا جائز ہے. جی دوسرے نمبر پر لائے کس کا قول؟ حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت یحییٰ ابن سعید, حضرت امام مالک, ذالک جائزن. یہ تینوں اکابر مکاتبہ اور مناولہ دونوں کو جائز کہتے تھے, یہ تینوں بزرگ مکاتبہ اور مناولہ دونوں کو جائز کہتے تھے. یہ امام بخاری ترجمۃ الباب کی تائید میں لائے. لیکن یہاں ایک اختلافی بات اور سمجھو, یہاں پر جو کہا گیا کہ ورعا عبداللہ ابن عمر, تو اس سے کون سے عبداللہ ابن عمر مراد ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہی مراد ہے, نمبر دو. بعض حضرات کی رائے یہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے, کسی بھی ایک رائے سمجھو. یہاں عبداللہ ابن عمر العمری مراد ہے, عبداللہ ابن عمر العمری. یہ کون صاحب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر العمری؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹے عاصم ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عاصم ابن عمر کے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عبید اللہ. یہ دو صاحبزادے, اس میں یہ عبید اللہ جو ہے وہ تو بہت مضبوط راوی ہے, لیکن عبداللہ کے بارے میں تھوڑا بہت کلام ہے یہ دوسرے بیٹے کے بارے میں. تو یہ دوسرے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں کلام ہے, بہت سے حضرات ان کو ثقہ راوی قرار دیتے ہیں کہ وہ بھی بہت مضبوط راوی ہے, جیسے ان کے بھائی عبید اللہ پاور فل راوی ہیں, ان کے دوسرے بھائی عبداللہ بھی بڑے پاور فل اور مضبوط راوی ہیں. لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ عبداللہ تھوڑے ڈھیلے ڈالے ہیں اور عبید اللہ ہے پاور فل راوی. یہ بحث کیوں کرنی پڑے؟ دراصل یہ ہے کہ احناف کی جو روایات فقہ کے اندر, اس کے اندر یہ عبداللہ ابن عمر العمری سے روایات زیادہ لی گئی ہے. تو اگر یہاں عبداللہ ابن عمر سے وہ مراد ہو جاوے تو پھر یہ رجال بخاری میں ثابت ہو جائیں گے, اور رجال بخاری میں ثابت ہو گئے تو احناف کی وہ تمام روایتیں جس سے احکام میں انہوں نے استدلال کیا ہے ان کی زوردار تائید ثابت ہو جائے گی. اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ مراد نہیں ہے, وہ مراد نہیں ہے, اور دوسرے شعرا کہتے کہ نہیں وہی مراد ہے. تو ہمارے حضرات یوں کہتے ہیں, میں تو صرف نقل کر دیتا ہوں کہ چونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی کو حنفیہ کی بات مضبوط لگے, یہ پسند نہیں ہے, وہ شافعی ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ مراد نہیں ہے, ورنہ حقیقت کے اندر وہی مراد ہے. چونکہ اس میں جو ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ احناف جن کی سند سے روایت لیتے ہیں وہ بھی رجال بخاری میں سے, اور خود بخاری ان سے لے رہے ہیں, تو پھر احناف لے ہوئے اس میں کیا اشکال تمہیں ہوتا ہے. اس لیے جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے انکار کیا ہے. ذالک جائزن, تو یہ حضرات سب اس کو جائز کہتے تھے کہ مناولہ اور مکاتبہ دونوں جائز ہے. جی تیسرا استدلال امام لائے ایک حدیث سے, لیکن یہ استدلال مکاتبے کے اوپر ہے اور ضمن المناولے پر استدلال کیا, اور استدلال کیا ہے بعض حجازیین نے, اور مراد ہے ان کے استاد امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن کہا بعض اہل الحجاز. اب آپ سوال مت کرنا کہ استاد جی کا نام صراحتن کیوں نہیں لیا, کئی روایتوں میں تو لیا ہے, ابھی قال حدثنا الحمیدی, یہاں کیوں نہیں لیا استاد جی کا نام. ارے بھائی میرے استاد حجازی ہیں, اس بات کو بھی تو امام بتلانا چاہتے ہیں, اور حجازی ہونا ایک سعادت ہے, اسی لیے اس طرح نسبت کر دی. یہ ممکن ہے فی المناولہ تھی کہ مناولے کے معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا ہے, یعنی اصل استدلال تو مکاتبے میں ہے, لیکن مناولے کے اندر ضمناً استدلال ہوتا ہے. کون سی حدیث کے ذریعے سے؟ قطب لامیر السریت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے کے امیر کو ایک خط لکھ کر کے عنایت فرمایا. یہ آپ نے مغازی میں پڑھا ہے, کون سا خط اور کون سے امیر؟ امیر سے مراد حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ. دراصل ہجرت کے بعد مکہ کے کافروں کی بوٹی کو چین نہیں پڑتا تھا کہ یہ مسلمان مدینہ جا کر پورا امن رہنے لگے, یہ بھی ان کو پیٹ میں درد ہوتا تھا. یہ مکہ میں تو چین سے رہنے نہیں دیتے تھے, لیکن مسلمان مدینہ میں آرام سے رہ رہے وہ بھی ان کو پیٹ میں دکھاوا ہوتا تھا, تو یہ لوگ ہر وقت لڑائی کی تیاری میں رہتے تھے کہ چلو موقع پا کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا کہ مکہ والوں کی نقل و حرکت پر نظر رہنی چاہیے, اور حضور کا جاسوسی نظام بڑا مستحکم تھا دشمنوں کے معاملے کے اندر, ان کی نقل و حرکت پر حضور نے بہت گہری نظر رہتی تھی. اب مکہ والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, کب یہ لوگ لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرے, اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے حضور نے ایک جماعت روانہ کی. اس کے امیر تھے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس جماعت میں کتنے ساتھی تھے؟ ایک قول کے مطابق 8 افراد, دوسرے قول کے مطابق 12 افراد, اور اس جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر کے عنایت فرمائی کہ جاؤ مکہ کے قریب ایک جگہ بدلائی، وہاں پہنچ کر کے میرا یہ خط پڑھنا اور خط میں لکھی ہوئی بات پر تم لوگ عمل کرنا. یہاں مدینہ میں نہیں بدلایا کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے، مدینہ میں خط لکھوا کر دے دیا اور بند خط دیا کہ جاؤ خط لے کے چلے جاؤ، فلاں جگہ پہنچ کر کے تم وہ خط کھولنا اور خط میں جو عبارت لکھی ہوئی اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. حضور نے اس قافلے کو روانہ کر دیا. اب یہاں ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کو کیوں نہیں بتلا دیا کہ تمہیں وہاں جا کے کیا کام کرنا ہے، اور خط کا مضمون یہاں مدینہ میں کیوں نہیں پڑھا دیا، کیوں پیک خط دیا اور یوں فرمایا کہ وہاں جا کے کھول کے پڑھنا، ایسا کیوں کیا؟ سمجھو یہ بھی عسکری تدابیر میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں جس کام کے لیے ان کو بھیج رہا ہوں وہ کام بالکل راز میں رہنا چاہیے، کسی کو پتہ تک نہیں چلنا چاہیے کہ ان کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اب اگر مدینہ میں حضور ان کو بتلا دے تو کوئی دوسرا تو سن لیتا، دوسرا بیسویں کو کہتا، بیسواں چالیسواں کو کہتا اور راز فاش ہو جاتا، یا یہ ساتھی لوگ جاتے جاتے اپنے خاص ساتھی کو کہہ کے جاتے حضور ہم کو جاسوسی کے لیے بھیجنے کسی کو مت کہنا، یہ امکان تھا. تو اس بات کا راز فاش ہو جانے کے خطرات تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کسی کو پتا نہیں چلے، اس لیے یہاں مدینہ میں ان کو بتلایا ہی نہیں، خط بھی نہیں پڑھنے دیا. اور صحابہ ہماری طرح تھوڑے کہ حضور خط لے کے بھیجے اور یوں فرما دے وے کہ اس جگہ جا کے پڑھنا، تو مجال تھی کہ ان کی کہ اس سے پہلے وہ پڑھ لے رہے. وہ تو ایسے عاشقین تھے، عاشق زار تھے، سمینا واتانا والے تھے، اسی لیے حضور کا منشا تھا راز میں رکھنے کا، اسی لیے حضور نے ان کو مضمون لکھ کر خط دے دیا اور فرمایا لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، اس خط کو مت پڑھنا یہاں تک کہ تم فلاں فلاں جگہ پہنچ جاؤ. فلاں جگہ کا مطلب بعضوں نے لیا ہے مقام نخلا، وہی بطن نخلا جہاں جنات آئے تھے حضور کا قرآن سننے، وہ مراد لیا ہے. اور بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے، اصل میں یہ مقام نخلا جو ہے نا مکہ اور طائف کے درمیان کے اندر واقع ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ صحابہ 8 یا 12 وہاں جا کر قیام کر لے. مطلب نخلا مکہ کے بالکل قریب ہے اور قریب جا کر اہل مکہ کے اوپر نظر رہے کہ وہ لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کی عسکری نقل و حرکت ہے، اسی لیے حضور ان کو وہاں قیام کروانا چاہتے تھے. اس لیے فرمایا کہ تم وہاں جا کر کے اس خط کو پڑھ لینا. اور اکثر شعرا یہ فرماتے ہیں یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد کا یہ واقعہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھ کر کے دیا کہ اس کو مت پڑھنا یہاں تک کہ فلاں فلاں جگہ پر پہنچ جاؤ. فلما بلغ، جب یہ حضرات اس مقام کے اوپر پہنچ گئے یعنی بطن نخلا پہنچ گئے، قرأه علی الناس، تو امیر صاحب نے ساتھیوں کو خط پڑھ کے سنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی اطلاع دی کہ حضور نے یوں کہا ہے کہ ہمیں یہاں قیام کرنا ہے، جاسوسی کرنی ہے، مکہ والوں کی نقل و حرکت کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہے اور جو ہے ہمیں حضور کو رپورٹ دیتے رہنا ہے. یہ وہاں جا کر امیر صاحب نے خط پڑھ کر کے ساتھیوں کو بتلایا. یہ وہی سفر کہ جس کے اندر آپ کو معلوم ہے شان نزول بھی آپ پڑھتے ہو کہ امر الحضرمی کو رجب کی آخری تاریخ میں حضرات صحابہ نے قتل کر ڈالا. صحابہ کو نہیں معلوم کہ چاند ہو گیا ہے, وہ تو یہ سمجھے کہ آج 30 رجب ہے, حالانکہ چاند ہو گیا تھا. اور یکم صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں تھا, وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ ابھی اشہور حرم ختم ہو چکے تھے, حالانکہ اشہور حرم ابھی جاری تھے. اس غلط فہمی کے اندر صحابہ نے عمرو الحضرمی کو قتل کر ڈالا تھا. تو پورے عرب میں شور مچ گیا, خاص طور پر مکہ المکرمہ میں شور مچ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے ہیں کہ وہ تو اشہور حرم کا بھی لحاظ نہیں کرتے. دیکھو نا, عمرو الحضرمی کو اشہور حرم میں انہوں نے قتل کر ڈالا. اسی پر آیت نازل ہوئی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ إِلَى آخِرِهِ الْآيَةِ. تو غلط فہمی ہو گئی تھی چاند کی تاریخ کے بارے میں, یہ سمجھ رہے تھے کہ اشہور حرم نہیں ہے, یہ سمجھ رہے اشہور حرم ہے. چونکہ ذیل کا جماد الاخرا کی تاریخ کے اندر اختلاف ہو گیا تھا کہ آج 30 جماد الاخرا ہے یا یکم رجب ہے, اس کے اندر جو ہے صحابہ یہ سمجھتے رہے 30 جماد الاخرا ہے, حالانکہ چاند ہوا تھا اور یکم رجب ہو گئی تھی. اسی مسئلے کے اندر یہ ہنگامہ کھڑا ہوا تھا. بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر کے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو خط لکھ کر کے دیا اور یوں فرمایا کہ وہاں جا کر کے پڑھنا, وطن نخلا جا کر کے پڑھنا. تو حضور مدینہ سے لکھ کر بھیج رہے اور پڑھنے کے لیے فرما رہے وطن نخلا کے اندر. تو یہ کتاب تو اہل العلم لا اہل العلم, دوسرے شہر کے لوگ علم والوں پر خط لکھنے کا اس بات ہو گیا, یہ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. جی جی
قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سالم عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب رجم وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأ تمدده فحسبه ان منهم سيئين قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقه.
ارے آج جمعہ کو کسرا کی حکومت اپنے ختم کر کے چھوڑیں گے. حضرت عبداللہ عبید اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک لے کر کے ایک آدمی کو روانہ کیا. یہ وہی صلح حدیبیہ کے بعد جب پرامن حالات ہوئے تو شاہان اعظم کے نام جو دعوتی خطوط لکھے, اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر خط بھیجے. اس میں ایک خط یہ بھی ہے, یہاں رجلن سے مراد ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط لے کر کے بھیجا تھا. یہ خط حکم یہ دیا کہ یہ بحرین کے گورنر صاحب کو حوالے کرنا ہے. بحرین کے گورنر اس وقت تھے منذر ابن ساوا, کہ بحرین کے گورنر کو جا کر کے میرا خط پہنچا دو منذر ابن ساوا کو. حقیقت میں یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کسرا بادشاہ کے نام پر, کیونکہ اس زمانے میں دنیا کی دو بڑی سپر پاور حکومت تھی, ایک قیصر روم جس کا قصہ پورا تفصیل سے ابو سفیان والی روایت میں بدء الوحی میں پڑھ لیا, یہ دوسری دنیا کی سپر پاور حکومت کسرا فارس جو آج کل جو ہے اس کا ایک ٹکڑا ایران میں ہے، ورنہ اصل کسرا کی مملکت تو بہت لمبی چوڑی دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس زمانے کی دنیا کی بڑی سپر پاور حکومت تھی، اور جو بھی یہ اس زمانے میں فارس کا بادشاہ بنتا تھا اس کو کسرا لقب دیا جاتا تھا. بحرین اس زمانے کے اندر کسرا کی حکومت کے ماتحت آتا تھا. اب کسرا تو بہت بڑا بادشاہ، ڈائریکٹ تو اس کو خط دے نہیں سکتے، اور اس زمانے کا پروٹوکول یہ تھا کہ بھئی کسی چھوٹے آدمی کو پہنچاؤ وہ بڑے کو خط پہنچاوے. وہاں بھی وہی ہوا تھا کیسر روم کے واقعے میں بھی. تو یہاں چونکہ بحرین کی سلطنت یہ کسرا کی حکومت کے ذیل میں آتی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے گورنر منذر ابن ساوا کے پاس خط لے کر بھیجا کہ منذر کو دینا کہ تو یہ خط کسرا بادشاہ کو پہنچا دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عزافہ گئے، فدفعہ عظیم البحرین الی کسرا، بحرین کے گورنر صاحب نے کسرا بادشاہ کو وہ خط پہنچایا. اس وقت کے کسرا کا نام تھا پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان. یہ سب ایرانی نام ہی یاد رکھنا اپنے یہاں، یہ جو فارسی لوگ ہیں اس میں سب ایسے ہی نام ہوتے ہیں فارسیوں میں، پرویز، نوشیروان، ہرمز، اس طرح کے نام ہوتے ہیں، چونکہ یہ سب وہیں کے اسی دور کے اندر یہاں منتقل ہوئے ہیں. تو اس وقت کسرا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا پرویز ابن ہرمز ابن نوشیروان، وہ کسرا تھا، اس کو جو ہے خط پہنچایا منذر ابن ساوا نے. فلما قرأه، جب کسرا بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پڑھا تو مزقہ، اس نے چیر پھاڑ کے نیچے ڈال دیا، خط پڑھتے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور نیچے پھینک دیا اس نے حضور کے خط مبارک کو. کیوں ایسا کیا اس نے حضور کے خط کے ساتھ؟ بدسلوکی کی پہلی وجہ سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مبارک پہلے لکھا ہوا تھا، وہ اس کو اپنا انسلٹ لگا کہ میں دنیا کا اتنا بڑا کسرا بادشاہ تو میرا نام پہلے لکھا ہوا ہونا چاہیے، کیوں انہوں نے پہلے اپنا نام لکھا؟ اور حضور کا تو وہ طریقہ تھا من محمد ابن عبداللہ الی فلان، کہ بھئی خط لکھنے والا پہلے اپنا نام لکھے تاکہ سامنے والے کو پتا تو چلے کہ یہ خط کس کا ہے، تعارف کا بھی یہی تقاضا ہے. اور حضور واقعی جو ہے دنیا کے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ہیں، تو آپ کا حق بھی ہے پہلے اپنا نام لکھے، اس میں گستاخی کر دی. تو بس وہ جھنجھلا اٹھا کسرا بادشاہ کہ میں دنیا کی اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ اور میرا نام سیکنڈ نمبر پر کیوں، اور انہوں نے اپنا نام پہلے نمبر پر کیوں لکھا؟ اس سے اس کو غصہ آ گیا. یہ بھی ایک طرح کا کیبر ہے. بہت سے لوگ یوں چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارا نام ہی پہلا رہے، ان کا نام دوسرے پر آتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، منہ چڑھا دیتے ہیں کہ حضرت آپ بالکل موڑ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کیا کروں، میرا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے مطابق میرا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے، برا لگ جاتا ہے. اس لیے جلسوں میں پروگرام میں جو لوگ ایسے آئے ہو نا تو ان کی رعایت کر لینا، جو نمبر ون کے لالچی ہو ان کی رعایت کرک ڈھل لیں گے اور ان کو نیچے تین گدے بچھا کر اور اونچا بٹھا دیں گے. حضرت آپ تو اسی مقام کے لائق ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر پائیں. ایسے بہت سے لالچی لوگ آتے ہیں تو وہ غصے میں آ گئے، ایک وجہ یہ. دوسری وجہ سمجھو، فارس کے آتش کدے کی آگ جو ایک ہزار سال سے نہیں بجھی تھی، اچانک بجھ گئی تھی اس وقت پر، اس سے وہ حیران تھا، چونکہ یہ لوگ آپ کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہ کو اگیاری کہتے ہیں، سورت میں، نوساری میں، اجواڑا میں، سب جگہ ہے اگیاری. ابھی ان کا نیا سال گزرا ہے دو تین دن پہلے، فارسیوں کا سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوا، دو تین دن ہی ہوئے اگیاری، اور پورے ملک میں سب سے بڑی ان کی اجواڑا کے اندر ہے، کیونکہ جب یہ لوگ کسرا کی حکومت ختم ہوئی تھی اور ہندوستان پناہ لینے کے لیے آئے تھے تو سب سے پہلے لوگ اجواڑا میں اترے تھے، اسی لیے وہاں ان کی سب سے بڑی اگیاری. تو جو ہے وہ جو 1000 سال پرانی آگ بجھ گئی اچانک، اس سے بھی وہ لوگ ذہنی الجھن میں تھے. تیسری یہ وجہ تھی کہ 2 خواب تھے، ایک خواب خود کسرا بادشاہ کا اور ایک اس کے موبزان کا. کسرا نے کیا خواب دیکھا؟ کہ اس کے محل کی جو 14 برجیاں تھیں وہ گر گئی اچانک. جو بادشاہوں کے محلوں کے اوپر جو برجیاں بنی رہتی ہیں، تو 14 برجیاں تھی وہ سب گر گئی، یہ اس نے خواب میں دیکھا. اور اس کے موبزان نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے گھوڑے آئے، دریائے دجلہ کو پار کر کے وہ گھوڑے کسرا کی مملکت میں گھس گئے، اور ایرانی گھوڑوں پر عربی گھوڑے غالب آ گئے، اور دریائے دجلہ کو ایسا پار کیا کہ پوری مملکت کسرا میں وہ عربی گھوڑے گھس گئے اور ایرانی گھوڑوں کو دبا ڈالا. یہ خواب اس کے موبزان نے دیکھا تھا. یہ 2 خواب کی بنیاد کے اوپر وہ بہت ٹینشن میں تھا، اور ادھر آگ بجھی اور ادھر خط میں نام حضور کا پہلا، یہ سب چیزیں جمع ہو گئی اسی زمانے میں، یہ خط پہنچا اس کے پاس، اسی لیے وہ جھنجھلا گیا، غصے میں آ گیا اور خط مبارک اس نے پھاڑ کر کے پھینک دیا. اب جب اس نے خط مبارک پھاڑ کر کے پھینک دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو حضور نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مملکت کو پارا پارا کر دے رہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہے. اور ہوا بھی ایسا ہے، بس اس نے جب سے حضور کے خط مبارک کی یہ توہین کی، مملکت کسرا کا زوال شروع ہو گیا. اور ایسا زوال شروع ہوا کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا زوال ہوا کہ قیامت تک اس کا خاتمہ ہو گیا. اور حضور نے فرمایا اذا ہلاك کسرا فلا کسرا بعده، ایک مرتبہ کسرا ہلاک ہوگا تو قیامت تک کوئی کسرا جنم نہیں لے پائے گا. وہ بشارت پوری ہوئی، اب قیامت تک کوئی کسرا بننے والا نہیں ہے. کیسے اس کی مملکت کا خاتمہ ہوا؟ تو کہا یہ جو تھا پرویز ابن ہرمز، اس کی بیوی تھی شیرین نام کی، یہ بھی ایرانی فارسی نام ہے، یاد رکھنا جو مسلمان رکھتے ہیں، کڑوی ہو پھر بھی نام شیرین رکھتے ہیں. تو اس کی بیوی کا نام تھا شیرین، بہت خوبصورت تھی، اس زمانے کی سمجھے مس یونیورس جیسی ہو، بڑی حسینہ جمیلہ تھی، لاجواب تھی. بیٹے کی نظر بگڑی باپ کی بیوی کے اوپر، یعنی سگا بیٹا یعنی مال بیٹا اسی کا پرویز کا، لیکن دوسری عورت سے، شیرویا اس بیٹے کا نام تھا شیرویا، اور وہ شیرین کے علاوہ دوسری بیوی سے تھا، یعنی راجہ لوگ تھے، بعد کی عمر میں بھی شادیاں کرتے رہتے تھے. تو یہ بعد میں شیرین اس کے پاس آئی تھی پرویز کے پاس، اور بڑی حسینہ، تو بیٹے نے سوچا کہ یہ بڈھا نئی گاڑی استعمال کرے، اتنی خوبصورت نئی کمپنی کی، تو اس کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوئی بیٹے کے دل میں، تو اس نے سوچا کہ بڈھے کو نمتا تاکہ یہ شیرین پر میں قابض ہو جاؤں. اور شرح بخاری لکھتے ہیں کہ وہ جیما کا بڑا لالچی تھا, شیرویا بیٹا بڑا شوقین تھا وہ, مولی ان کان مولی ان, اور مولی کے معنی شوقین, وہ جیما کا بڑا شوقین تھا شیرویا بیٹا. تو اس نے سوچا کہ میں شیرین پر قابض ہو جاؤں, اسی لیے اس نے اپنے باپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. باپ کو اندازہ ہو گیا کہ بیٹا اب جو ہے کپوت بنے گا, سپوت کپوت بنے گا. تو باپ نے بھی سوچا کہ میں بیٹے کو قتل کروں, اور سیاسی دنیا میں سب ہوتا ہی رہتا ہے. تو باپ نے بیٹے کو قتل کرنے کا پلان بنایا. باپ کو معلوم تھا کہ یہ جیما کا بڑا شوقین ہے, تو اس نے زہر قاتل, خطرناک زہر منگوایا اور ایک بوتل کے اندر رکھا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ دوا نافع للجیما, لکھ کر کے وہ بوتل پر چپکا لیا. اور اپنے خزانے کے اندر جہاں اس کی دوائیں رہتی تھی پرویز کی, وہاں اس نے رکھ دیا اس بوتل کو. ہوا یہ کہ موقع پا کر کے شیرویا بیٹے نے اپنے باپ کے اوپر حملہ کیا اور باپ کا پیٹ چیر ڈالا اور باپ کو اس نے قتل کر ڈالا. شیرین پر قبضہ کرنے لگا. ادھر شیرین چالاک نہیں, جب اس کو پتا چلا کہ میرے شوہر کو اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا اور اس کا مقصد یہی ہے میرے اوپر قبضہ کرنا, تو اس نے خودکشی کرنے لگا اور مر گئی خودکشی کر کے. وہ بیٹے کے تصرف میں گئی ہی نہیں. ہو گیا باپ گیا, بیوی شیرین بھی گئی مر گئی. کچھ دنوں کے بعد کیا باپ مر گیا, بادشاہ کہتے چھ مہینے گزرنے کے بعد شیرویا نے اپنے باپ کا خزانہ کھولا کہ میں دیکھوں باپ کے خزانے میں, پرائیویٹ خزانے میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس پر قبضہ کر لوں. تو سب چیزیں ڈھونڈے 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 وہ بوتل ہاتھ میں آئی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا دوا نافع لل با, قوت با کے لیے مفید دوا. تو اس کو تو مزہ آ گیا, کہہ رہے ارے واہ بھائی گرا مجھے مل گئے. تو وہ جو ہے شاپ کے اندر پوری بوتل گٹ گٹا گیا, پوری پی گیا, تو وہ بھی مر گیا, تینوں مر گئے, باپ گیا بیٹا گیا اور بیوی بھی. اور کوئی اس کے خاندان کا فرد رہا نہیں کہ نظام حکومت کو سنبھالے. بالآخر مجبوراً کسی عورت کو انہوں نے حکومت حوالے کی, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست بابرکات کے اوپر ایران فتح ہوا, جس کے قصے آپ لوگ تقریر میں بھی بیان کرتے رہتے ہو. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ واقعات جو پیش آئے ایران اور کسرا کی حکومت کو فتح کرنے کے, گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی, حضور نے بد دعا فرمائی اور اس کی پوری سلطنت تباہ و برباد ہو گئی, اور ہمیشہ کے لیے کسرا کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیوں لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کسرا کے نام کے اوپر, تو کہا ایک جگہ سے دوسری جگہ خط لکھ کر کے دین اور علم پہنچانا جائز ہے, تو مناولہ بدرجے اولا جائز ہے. اس ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے امام نے کسرا کی اس روایت کو یہاں پر ذکر فرمایا. اس زمانے کی ایک دو واقعات اور سن لو. جب کسرا نے اپنا نام دوسرے نمبر پر دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا, اور مارے غصے کے اس نے وہ ایک کام کیا کیا کہ یمن بھی اس کی سلطنت کے ماتحت آتا تھا, یمن بھی اس کے ماتحت تھا, اور یمن کا اس وقت گورنر تھا بادام, ایک روایت میں بازان نون یا می بازام یا بازان، تو اس نے کسرا نے یمن کے گورنر بازام یا بازان کو آرڈر بھیجا کہ یہ مدینہ تم سے قریب ہے یمن سے، وہاں سے آدمیوں کو بھیجو مضبوط پہلوانوں کو کہ یہ کون مدعی نبوت ہے اس کو پکڑو اور گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو اس کو. یہ آرڈر بھیجا کسرا نے یمن کے گورنر بازام یا بازان کے نام کے اوپر حضور کی گرفتاری کے لیے. تو آئے دونوں یمن سے بھیجے ہوئے پہلوان قسم کے مضبوط آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے. جس دن وہ مدینہ پہنچے اسی رات کے اندر شیرویا بیٹے نے اپنے باپ پرویز کا مرڈر کیا ہے. اسی رات کے اندر وہاں فارس کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی اللہ کے یہاں سے کہ آج رات کو شیرویا بیٹے نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر دیا. تو جب یہ دونوں پہلوان آئے اس نے فرمایا تم مجھے کیا پکڑ کے لے جاؤ گے؟ صحابہ لے جاتے صحابہ کو ہاتھ بھی لگانے دیتے لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ جس نے تم کو بھیجا ہے اس کو تو میرے رب نے قتل کر دیا. جس نے تم کو بھیجا یعنی کس طرح اس کو میرے رب نے تمہارے رب کو میرے رب نے قتل کر دیا یعنی کہ تمہارے بادشاہ کو میرے اللہ نے آج رات قتل کر دیا. یہ حضور نے ان کو خبر دی وہی کی روشنی کے اندر. وہ دونوں ناکام واپس گئے اور یہ بازام جو تھا نا بازام یمن کا گورنر وہ ایمان لے آئے تھے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ مسلمان بن گئے تھے. دوسری ایک بات یہاں پر سمجھو امام بخاری کیا فرماتے ہیں فحسب تو ان ابن المسیب مسیبی قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. یہ روایت امام زہری نے جس طرح عبید اللہ سے سنی اسی طرح امام زہری نے یہ روایت حضرت سعید ابن المسیب سے بھی سنی ہے. تو سعید ابن مسیب والی سند میں یہ جملہ زیادہ ہے فدعا علیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کی سلطنت کو پارے پارا کر دے جس طرح انہوں نے میرے خط کی گستاخی کی دی. یہ قیصر اور کسرا میں فرق ہے. قیصر نے حضور کے خط مبارک کو ادب سے رکھا تھا تو پانچ صدیوں تک اللہ نے اس کی حکومت باقی رکھی اور اس نے گستاخی کی تو آنند آنند اس کی حکومت ختم ہو گئی. یہ خط موجود ہے حضور کا. بحرین کی جو اسمبلی ہاؤس ہے وہاں پر یہ خط مبارک بلاک میں لگا ہوا ہے اور وہی ٹکڑے پٹن بھی بیچ میں نشان موجود ہے. وہ بعد میں ٹکڑے کسی نے جمع کر لیے ہو گے وہ ہو بہو موجود ہے بحرین کے اندر اور بلاک کے اندر پورا اس کو جمع کر بیچ میں پٹن کے ساتھ انہوں نے بطور تبرک سلامت رکھا ہے حضور کے اس خط مبارک کو. اب سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کی بات سنو. ان کو دو طرح پڑھا جاتا ہے یہاں دونوں لغت ہیں مسیب مسیب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اگر اس میں فاعل ہو مسیب تو اس کے معنی ہوتے ہیں بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے والا. اور اس میں مفعول ہو مسیب تو بتوں کے نام پر چھوڑا یا چڑھایا ہوا. یہ دونوں الگ الگ معنی ہوتے ہیں. دراصل یہ جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن المسیب یا مسیب ان کے جو دادا تھے ان کا نام تھا حزن. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں. حزن کے معنی ہوتے ہیں سخت مزاج کے اور حضور کا معمول مبارک تھا کسی کا نام نامناسب ہو تو اچھا بدل لیتے تھے. ابھی حزن آئے حضور کی خدمت میں تو مانا ہوتا ہے سخت مزاج, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں تمہارا نام سہل رکھو حزن کے بجائے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ماں باپ نے رکھا ہے کیوں بدلواتے ہو, رہنے تو نہیں اب میرا نام جو ہے وہ ماں باپ کے زمانے کا ایمان لائے جائے. تو حضور نے فرمایا تمہاری مرضی, باقی میں تو کہتا ہوں کہ نام بدل دو سہل رکھ دو. حزن کے معنی سخت دل, سہل کے معنی نرم دل. تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا حضور کے اس مشورے کو اور نام وہی رہنے دیا. تو حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دادا کے نام کا اثر آج تک ہم خاندان میں محسوس کر رہے ہیں, چونکہ وہ تو تیسری نسل ہے حضرت سعید ابن المسیب تو پوتے ہوتے ہیں, کہ آج تک ہمارے خاندان میں سب سخت مزاج ہی پیدا ہوتا ہے. دادا نے جو حضور کا مشورہ قبول نہیں کیا تو اس کا اثر آج تک نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب الحزن مستقل قائم کیا ہے, وہاں اس کو نقل کیا ہے. اور لگتا ایسا ہے کہ مسیب کو جاہلیت کے زمانے کے اندر منت مان کر کے بتوں کے نام پہ چڑھایا ہوگا حزن نے, اسی لیے مسیب ان کا نام لقب مشہور ہو گیا ہے.